یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في العالمين ارواح العالمين له الفداء اما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين درود بجي محمد وعلى أزيان محترم ایک مرتبہ پھر خدا وند عالم کا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس فرش عذاب پر آنے کی سعادت عطا فرمائی. اس پروردگار کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے اس سال بھی ہمیں زندگی عطا کی, اور فقط زندگی نہیں بلکہ سعادت بھی عطا کی کہ اپنے قدموں سے چل کر اس فرش پر آ سکیں کہ جہاں بلا شک و شبہ آسمان والے آیا کرتے ہیں. یہ فرش عزیزوں جملہ علماء کرام سے سنتے ہیں, میں بھی اس کی تائید اور تکرار میں بیان کر دیتا ہوں کہ یہ فرش عزا در حقیقت انسان کو معراج عطا کرتا ہے اگر انسان اس فرش کی عظمت سے واقف ہو جائے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, اس کے سہارا لیتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. سورہ حج میں ظاہرا خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ, انسانوں نے خداوند عالم کی جیسی کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کی. یعنی یہ انسان کچھ اس مزاج کا ہے کہ خداوند عالم کی نعمتوں کو استعمال تو کرتا ہے مگر خداوند عالم کو پہچان نہیں پاتا. معمولاً انسان خداوند عالم کی عطا کردہ زندگی کو اپنے بھلے کے لیے آگے بڑھاتا ہے, خدا کی عطا کردہ سانسوں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے, مگر انہی سانسوں کے ذریعے سے خدا وند عالم کی معصیت بھی کر بیٹھتا ہے. خدا وند عالم نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدر ہی, اب اگر انسان اپنے خالق کی مالک کی خدا کی قدر شناسی نہ کر سکے تو خدا سے وابستہ جو چیزیں ہیں جو افراد ہیں ہستیاں ہیں یقیناً پھر ان افراد کی بھی خدا وند عالم کے ساتھ ساتھ انسان کو قدر بعض اوقات نہیں آ پاتی. فرش عزا جو بچھایا جاتا ہے یہ فرش عزا ہے, ظاہری طور پر ایک چادر ہے, ظاہری طور پر ایک دری ہے. اس کو گزشتہ سال بھی آپ کے سامنے بیان کیا, چونکہ نوجوان دوست ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بیان کرتا ہوں تکرار کے طور پہ کہ فرش کو ظاہری طور پر دیکھا جاتا ہے تو ایک چادر ہے ایک دری ہے, لیکن حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ عرش معلی کا ستون ہے. کیونکہ جو فرش آپ کو ہم کو ہماری عادی زندگی سے نکال کر آئمہ علیہ السلام سے وابستہ کر دے وہ فرش نہیں ہے, وہ عرش کی کوئی چیز ہے. خداوند عالم, اچھا یہ مبالغہ بھی نہیں ہے, ایسے افراد کے بہت سے واقعات سننے میں آپ نے بھی سنے ہوں گے, ہم نے بھی پڑھے ہیں, کہ جس میں انہوں نے اپنی زندگی کو جو تبدیل ہوئی زندگی, گناہوں کی زندگی سے نکل کر سعادت کی زندگی میں قدم رکھا, تو انہوں نے اپنے اس کام کو امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب کیا. بہت سے افراد ہیں, انہی میں ایک مراکش کا رہنے والا بھی ہے کہ جس کی ایک کتاب ہے, اور اس کتاب کا فقط عنوان بیان کر دیتا ہوں کہ لقد شیعنی الحسین علیہ السلام, بے شک مجھے حسین علیہ السلام نے شیعہ بنا دیا. مراکش کا رہنے والا تھا, اہل سنت تھا, لیکن کچھ خصوصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ اگر انسان جذبے کے ساتھ, سچے عقیدے کے ساتھ اس فرش پر آئے, اور یہاں بیان کرنے والا بھی اس کو بیان کرے جس میں خدا کی رضا ہو, وہ اس امید میں نہ رہے کہ مجھے لوگوں کی مرضی پر عمل کرنا ہے, وہ بیان کرے جس میں خدا کی رضا ہو, اہل بیت علیہ السلام کی رضا ہو, تو یقیناً یہ فرش انسانوں کی تبدیلی کا ذریعہ ہے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح امام حسین کے لشکر تک پہنچنے سے پہلے حر ایک گناہگار لشکر کا سپہ سالار تھا, لیکن جب حر کے قدم امام حسین کے حرم میں آ گئے, جہاں پر بھی حسین ہو وہ حرم حسین ہے, وہ کربلا کا صحرا ہو, تپتی روح دھوپ ہو, کچھ بھی ہو, وہ حرم حسین ہے. جب حر اپنے قدموں سے چل کر حسین کے حرم میں آ گئے, حسین علیہ السلام کے پاس پناہ لے لی, تو اب حر گناہگاروں کے لشکر کا سپہ سالار نہیں رہا, بلکہ حر حسین پر قربان ہو جانے والے لشکر کا اول شہید قرار پایا. یہ عظمت حسین کے ذریعے سے ملتی ہے کہ فرش عزا عزیزوں انسان کو امام حسین سے وابستہ کرتا ہے, اور حسین علیہ السلام سے وابستگی یعنی عزت کے ساتھ وابستگی, شرافت کے ساتھ وابستگی, شجاعت کے ساتھ وابستگی, حیثیت کے ساتھ وابستگی. اگر کسی قوم کو زمانے کے اندر دیکھنا ہو کہ صاحب حیثیت ہے یا نہیں, تو آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے. آپ کو شیعت سے زیادہ کوئی قوم صاحب حیثیت دنیا میں نظر نہیں آئے گی, اور شیعت کی عزت اور حیثیت کے پیچھے جو راز ہے وہ کربلا کا راز ہے. کربلا وہ بنیادی محور ہے جو شیعت کی طاقت ہے. عزیزوں یہ کربلا ہر سال آنے والا محرم ہمیں کربلا سے منسلک کرنے آتا ہے. اگرچہ خدا کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اپنی پوری زندگی میں, یعنی پورا سال محرم اور سفر جب گزر جاتا ہے, اس کے بعد بھی ہمارا اور آپ کا تعلق تو حسین سے ٹوٹتا نہیں ہے. یہ تو خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا بنا دیا, اس نے ہمیں ایسا مکتب دے دیا. کیسے تعلق نہیں ٹوٹتا؟ یا کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب اس کے لیے جو مجلس کی جاتی ہے اس میں مصائب بھی حسین کے پڑھے جاتے ہیں, اور اگر ایسا ہو یا نہ ہو تو ہر شب جمعہ آتے ہیں, ہر شب جمعہ آنے کے بعد ایک عمل کو انجام دیتے ہیں, اس عمل کے پیچھے چھٹے امام کی روایت پر اعتماد ہوتا ہے. چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا جو امام کی زیارت کے لیے آیا, امام حسین کے امام صادق علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تو میرے جد کی زیارت کے لیے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اس نے کہا مولا جاتا ہوں. کہا آخری مرتبہ تو زیارت میں کب گیا تھا؟ اس نے کہا مولا کم و بیش ایک سال کا عرصہ ہو گیا ہے مجھے کربلا کہہ کے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تو نے ہم اہل بیت پہ جفا کی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا پھر کیا کروں؟ کہا میرے مولا کی, میرے جد کی زیارت ہر روز کیا کر. اس نے کہا مولا کیسے ممکن ہے, میں یہاں آپ کے پاس مدینے میں بیٹھا ہوا ہوں, امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہیں, ان کی قبر, کیسے ہر روز زیارت کروں؟ کہا میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں, جب بھی تیرا دل کرے زیارت حسین کا, کسی صحن میں آ جا, کسی کھلی چھت, کسی آسمان تلے آ جا, آنے کے بعد کربلا کا رخ کر دو جملے کہہ دے, السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, میں ضامن ہوں کہ تیری زیارت قبول ہو جائے گی. اور اس روایت کے سہارے ہم اور آپ ہر شب جمعہ آتے ہیں, ہر شب جمعہ آنے کے بعد زیارت کرتے ہیں, ہمارا تعلق حسین سے جڑا ہوا ہے. یہ ہمارا خدا بند عالم کی جانب سے ایک اعزاز ہے, امتیاز ہے. لہذا کربلا یہ جو ایام عزیزوں, ایام عزا محرم کی جو مجالس ہیں, یہ فرش بچھایا جاتا ہے, یہ در حقیقت دوبارہ اپنی جانب توجہ کے لیے بچھایا جاتا ہے. ورنہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ہماری سعادت ضرور ہے کہ ہم امام حسین کی مجلس کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ, لیکن اگر ہم اور آپ نہیں بھی کریں گے تو حسین کا تذکرہ آسمانوں میں ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. ہم اور آپ نہ بھی کریں, نہ بھی بچھائیں فرش عزا, تو میرے مولا کو, آپ کے مولا کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ ذکر تو در حقیقت ہماری روحوں کو جلا بخشنے کے لیے آتا ہے, ہماری روحوں کو لگے ہوئے زنگ کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے. بالکل ویسے ہی دوبارہ تکرار مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں, جیسے حور کی روح امام حسین تک پہنچنے سے پہلے کچھ آلودہ تھی, جب حسین کے محرم میں حور آ گئے تو حور کو حسین علیہ السلام نے طہارت عطا کر دی. اور کیسی طہارت ملی کہ آج تک جب بھی کبھی دنیا والے سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ وہ ابتدا ہو تو اس کے اندر حور شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ شہداء کربلا میں حور کا مقام ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. بس عزیز میں انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں اور آپ کو اس فرش عزا کا قدردان بنائے, اس فرش عزا کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے, آپ مومنین نے کل سے ہی لباس سیاہ زیب تن کیا. محرم وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اہل بیت علیہ السلام کا غم و اندوہ بڑھ جایا کرتا تھا, اور آج بھی زمانے کا جو امام ہے, اگرچہ ان کے لیے کہنا مجھے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ محرم آتے ہی ان کے غم میں اضافہ ہوتا ہے, ایسا شاید نہ ہوتا ہو, اس لیے کہ مولا نے جو زیارت ناہیہ تعلیم کی کہ جس کو در حقیقت آپ مرضیہ کہہ سکتے ہیں امام زمانہ کی زبان سے, اس زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے یہ جملہ بیان کیا کہ اے میرے جد میں موجود نہیں تھا کربلا میں, اگر کربلا میں ہوتا تو اپنے آپ کو آپ کی ڈھال بنا دیتا, آپ کی طرف آتے ہوئے تیروں کو اپنے اوپر لے لیتا, آپ کی طرف کوئی تیر نہ آنے دیتا, میں موجود نہیں تھا کربلا میں, لیکن اس کے بدلے اس حضرت میں اب میں روز آپ کو یاد کرتا ہوں, صبح آپ کو یاد کر کے روتا ہوں, شام کو یاد کر کے روتا ہوں. کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس دن کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن امام زمانہ اپنے جد کو یاد نہ کرتے ہوں, لیکن بہرحال یہ ایام غم کے بڑھ جانے کے ایام ہیں. مصائب کی جب منزل پہ آؤں گا ایک روایت آپ کے سامنے اہل بیت سے بیان کروں گا. آج تھوڑا سا اپنے موضوع کے بارے میں بیان کریں عزیزوں, گزشتہ سال خدا نے توفیق دی تھی معرفت اہل بیت بے زبان اہل بیت یعنی زیارت جامعہ کے کچھ ٹکڑوں کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی. قرآن کریم اگر ہمارا ایک عقیدہ ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ رسول اللہ نے بیان کیا کہ انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ و عطرتی, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن خداوند عالم کی کتاب قرآن اور اہل بیت. اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان کیا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی جدائی نہیں آئے گی یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں. اس کو بیان کیا گیا, اس روایت کے بیان کرنے والوں نے اس کو بیان کیا کہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن ہم وزن ہیں, دونوں کا وزن برابر ہے, دونوں ہم عدل ہیں. لہذا قرآن کریم کا ایک اصول ہے, وہ اصول کیا ہے, قرآن کریم آیت اللہ جوادی عاملی اس کو بیان کرتے ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی آج کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں, فلسفی ہیں, فقی ہیں, مجتہدین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو اگر اپنی مرضی سے تفسیر کی جائے تو یہ تفسیر بر رائے کہلاتی ہے. مطلب میں اپنی رائے کا اظہار کروں کہ میرے خیال میں قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے, میرے خیال میں یہ مطلب ہے, تفسیر بر رائے ہے, اور تفسیر بر رائے حرام ہے, وہ نہیں کی جا سکتی, انسان کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتی ہے تفسیر بر رائے. کہ بعض دفعہ دیکھنے میں آتی ہیں اس کے مظاہر ہمارے یہاں ممبروں سے بعض اوقات تفسیر بر رائے کی جا رہی ہوتی ہے اہل بیت کے نام پر. آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کا پھر طریقہ کیا ہے, قرآن کریم کی تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہے. اب اس کے لیے اہل فن ہونا بہت ضروری ہے, اہل دقت ہونا ضروری ہے, اس کے لیے علم کلام, علم فقہ, علم تفسیر کی جو خصوصیات ہیں ان کا حامل ہونا بہت ضروری ہے, لہذا ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا. لہذا انہوں نے بیان کیا کہ قرآن کریم کی تفسیر اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ قرآن خود اپنی آیات کی تفسیر کرتا ہے, ایک آیت کو آپ کو اگلی آیات میں جا کر دیکھنا پڑے گا, وہ آیت واضح ہو جائے گی. اگر اس اصول کو مانا جائے کہ ہمارے یہاں علماء اس کو مانتے ہیں, اس کو تسلیم کرتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں, تو پھر عزیزوں اہل بیت علیہ السلام بھی تو قرآن ناطق ہیں, وہ قرآن قرآن صامت ہے, اہل بیت قرآن ناطق ہیں. اگر قرآن صامت کے لیے یہ اصول اور فارمولا ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے قرآن کی آیتوں کا سہارا لینا چاہیے تو صحیح تفسیر ہوگی, تو پھر قرآن ناطق کے لیے بھی یہی اصول ہونا چاہیے. قرآن ناطق کو بیان کرنے کے لیے خود ان کی زبان سے بیان کرنا ضروری ہے, نہ اپنے ارادے اور اپنے عقیدت کے مطابق. قرآن ناطق کو بیان اسی وقت کیا جا سکے گا جب ہم قرآن ناطق کو قرآن ناطق سے سمجھیں گے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور فضیلت کو خود اہل بیت کی زبانی سنیں گے, بیان کریں گے, تو یہ حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام کی صحیح معرفت ہوگی. لہذا اسی بات کے پیش نظر پچھلے سال ایک سلسلے کا آغاز کیا, اللہ نے توفیق دے دی, دوبارہ اس سال موجود ہیں. زیارت جامعہ انشاءاللہ اس کی طرف آج کچھ نکات بیان نہیں کروں گا, کل سے انشاءاللہ اس کی تفصیل کی طرف آئیں گے. آج وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وقت اس کی تھوڑی سی تشریح کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں. عزیز سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47 کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا. خدا وند عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل, یاد کرو, ذکر کرو ان نعمتوں کا کہ جو میں نے تم پر نازل کی ہیں, جو تم پر دی ہیں. وانی فضلتکم علی العالمین, اور میں نے ان نعمتوں کی وجہ سے تم کو عالمین پر فضیلت بخشی ہے. بس یہاں سے کچھ اصول. ایک اصول یہ ہے کہ خدا وند عالم کی جانب سے جو نعمت ہوتی ہے وہ خدا وند عالم عطا کرتا ہے. نعمت کا نزول اللہ کی جانب سے ہوتا ہے, انسان اپنی مرضی سے کسی نعمت کو بنا نہیں سکتا. انسان ہمیشہ خدا وند عالم کا محتاج ہے کہ خدا وند عالم اپنے فیض سے اس کو نعمت عطا کرتے. دوسرا اصول اس آیت کے اندر یہ آیا کہ جب خدا وند عالم کسی کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے. اذکروا, یہ وجوب کا یہاں پہ بعض علماء نے آیت اللہ محسن قراتی نے کہا یہاں وجوب کے معنی میں, جیسے اقیم الصلاۃ حکم ہے نماز قائم کرو, یہاں بھی اذکروا ذکر کرو فرض ہے. کس چیز کا ذکر کرو؟ ان نعمتوں کا جو خدا وند عالم نے تم پر نازل کی ہیں, اور یاد رکھو کہ ان نعمتوں کی وجہ سے تم کو عالمین پر فضیلت بخشی ہے. بس ایک اصول سمجھ میں آ گیا کہ نعمتوں کا ذکر کرنا خدا وند عالم کی مرضی ہے. خدا وند عالم یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے. اسی لیے ہمارے یہاں جو سب سے بڑی نعمت ہے جس کو ہم نعمت امامت و ولایت کہتے ہیں, اس کا تذکرہ ہر محفل میں کیا جاتا ہے, چاہے خوشی کی محفل ہو چاہے غم کی محفل ہو, تذکرہ اہل بیت کا ہوتا ہے. چونکہ اس سے بڑی نعمت ہم اس دنیا میں کوئی پہچانتے ہی نہیں. اہل بیت علیہ السلام کی نعمت سے بڑی نعمت, معرفت اہل بیت سے بڑی کوئی نعمت نہیں عزیز. اس کو ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. بس خدا وند عالم نے کہا اے بنی اسرائیل, ابھی جو بنی اسرائیل ہے, بنی کہتے ہیں بیٹوں کو, اولادوں کو, اسرائیل جناب یعقوب کو کہا جاتا ہے. اسرائیل دو الفاظ کا مجموعہ ہے, الف سین رے اثر اور ایل. اثر کا مطلب بندہ, ایل کا مطلب خدا, جس کو ہم سادہ الفاظ میں کہیں گے عبد خدا, عبداللہ. دیکھیے یہ بندگی خدا کو کتنی پسند ہے کہ اپنے انبیاء کو اگر اس نے مخاطب کیا تو بندہ کہہ کے مخاطب کیا. یہ بندگی خدا کو کتنی پسند ہے. رسول اللہ کو جب خدا نے معراج عطا کی تھی, بہت سے الفاظ بہت سے القاب موجود تھے, مگر خدا وند عالم نے تمام القاب کو چھوڑ کر رسول اللہ کا تذکرہ جن الفاظ میں کیا, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک و منزہ ہے وہ ذات کی جس نے اپنے بندے کو معراج عطا کی, سیر کروائی, کہہ دیتا اپنے حبیب کو, اپنے محبوب کو, اپنے عاشق کو, جس کی خاطر کائنات کو خلق کیا, نہیں اب کو, بندے کو. یہ بندگی خدا کو بہت پسند ہے عزیز. حضرت یعقوب کا بھی تذکرہ خدا نے کیا, یا بنی اسرائیل, کیا مطلب؟ اے میرے بندے کے بیٹوں, یعنی یعقوب میرے بندے خاص تھے. اور یہی بندگی ہے کہ جس کو, بات یہاں تک آئی تو بیان کر رہا ہوں کہ یہی بندگی ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر ایک ایسی معراج عطا کر دی کہ انبیاء اور اولیاء میں اگر ابا عبداللہ کسی کو کہا گیا تو وہ امام حسین علیہ السلام. عبد خدا ہیں سارے, عبداللہ ہیں, لیکن ابا عبداللہ وہ حسین علیہ السلام. بندگی کی معراج حسین علیہ السلام, بندگی کو کمال حسین نے دیا. اور اس کی وجوہات آپ سب جانتے ہیں, مصائب کی تو ابھی منزل نہیں ہے لیکن بیان کروں گا. مجھے معلوم ہے آنکھوں میں آنسو آ ہی جائیں گے سب کے, چونکہ دل لبریز ہوتا ہے محرم کے چاند کا تو انتظار کرتے ہیں سب لوگ. بندگی کی معراج حسین, کون سی بندگی؟ انبیاء نے یقیناً بندگی کی ہے, مگر جیسی بندگی میرے مولا نے کی ایسی کسی نے نہیں کی. آپ کو کسی نبی کی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ کوئی نبی اپنے بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کر آیا ہو. میں بھی مصائب میں نہیں ہوں, بندگی کو بیان کر رہا ہوں فقط. ہاں ملے گا, ایک نبی کی ماں ملے گی آپ کو. وہ اپنے بچے کو لائی تھی, ہاتھوں پہ لے کے آئی تھی, بچے کو پانی نہیں مل رہا تھا. اس ماں نے بچے کو زمین پہ لٹا دیا تھا اور اس کے بعد پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی. نتیجہ کیا ہوا تھا؟ خداوند عالم نے بچے کی اپنے قدموں سے ہی پانی کے چشمے کو جاری کر دیا تھا. وہ بچہ میدان میں ضرور تھا, ماں کے ہاتھوں پہ آیا تھا, زمین پہ رکھا گیا تھا, مگر پانی سے سیراب ہو گیا تھا. حسین علیہ السلام کے بچے میں اور اس بچے میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کہ یہ بچہ پانی سے سیراب ہوا تھا, مگر حسین کے بچے نے اپنے خون سے زمین کربلا کو سیراب کیا تھا. یہ کمال بندگی ہے عزیز, یہ وہ امتحان ہے جو کسی نے نہیں دیا. بندگی کی اس معراج پہ کوئی نبی نہیں پہنچا, کوئی وصی خدا نہیں پہنچا. امام حسین علیہ السلام نے بندگی کو اپنے نام پر کر لیا, ابا عبداللہ. امام حسین علیہ السلام کا لقب بن گیا ابا عبداللہ, یعنی بندگی کرنے والوں کا سرپرست. اور اس کو آیت اللہ مومنی نے بیان کیا کیوں امام حسین کو ابا عبداللہ کہتے ہیں. چار نکات ہیں, میں ان کی طرف نہیں جا پاؤں گا, فقط ایک جملہ بیان کر دوں. ابا عبداللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کربلا میں آ کر امام حسین علیہ السلام نے خدا کے بندوں کی لاج کو رکھ بھی لیا, قیامت تک کے لیے محفوظ بھی کر دیا. اب کربلا کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنی بندگی ہوتی رہے گی خدا کی, وہ امام حسین کے مرہونے میں نہ. اسی لیے وہ ابا عبداللہ ہے. درود بھیجیے سب مل کے بعد. بس عزیزوں, یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی اولاد, یعنی اے یعقوب کی اولاد, نعمتوں کا ذکر کرو جو خداوند عالم نے تمہیں عطا کی. عزیزوں, یقیناً خداوند عالم اس آیت کے اندر یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ نعمتیں جو عام نعمتیں جو ہم تصور کرتے ہیں, کھانا پینا, اوڑھنا بچھونا, ان چیزوں کو خدا کہہ رہا ہوگا کہ یاد کرو ان نعمتوں کو. اور اس سے متعلق ایک روایت بھی ملتی ہے ہمارے رب کے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام. سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کی گئی, اس میں جو آیت آئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, یقیناً قیامت کے دن ہم نعیم کے بارے میں, نعمت کے بارے میں ضرور سوال کریں گے. امام سے پوچھا گیا, مولا یہ جو نعمت کے بارے میں خدا نے کہا کہ ضرور سوال کریں گے, نعمت کیا ہے؟ امام نے کہا تم بتا تمہارے ذہنوں میں کیا ہے. لوگوں نے کہا مولا یقیناً خداوند عالم نے جو کھانا پینا دیا ہے, جو ہمیں عطا کرتا ہے, جو ہمیں لباس دیتا ہے, جو زندگی دی ہے, اس کے بارے میں سوال کرے گا. امام نے لوگوں کی سرزنش کی اور کہا کہ کیسی عجیب بات کرتے ہو, ایک عطا کرنے والا عام انسان بھی جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس سے پلٹ کے سوال نہیں کرتا اس کے بارے میں. تو جو خداوند عالم ہے وہ اگر کسی کو کھانا پینا دے گا تو اس سے سوال کرے گا؟ یعنی آپ کسی فقیر کو جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, کوئی فقیر, آپ اس کو کچھ دے دیتے ہیں اپنے دروازے سے, کل دوبارہ بازار میں آپ جاتے ہیں, محلے میں جاتے ہیں, آپ کو فقیر نظر آتا ہے, کہ آپ میں سے کوئی پلٹ کے کہتا ہے میں نے جو کل تمہیں کھانا دیا تھا تم نے اس کا کیا کیا, تم نے اسے کیسے کھایا, کس طرح بیٹھ کے کھایا؟ کوئی سوال نہیں کرتا, چونکہ ایک چیز تھی دینے والی, آپ نے دے دی, اس کا کام ہے وہ جس طرح بھی اس کو کھا لے. امام نے کہا جب میں اور تم یعنی عام انسان کسی کو کچھ عطا کرنے کے بعد ان چیزوں کا سوال نہیں کرتے تو خدا کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے, خدا کیسے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ کیا کھایا کیا پیا, میں نے کھانے کو دیا تھا اس کا کیا کیا؟ نہیں. امام سے پھر لوگوں نے پوچھا مولا پھر یہ نعیم کیا ہے, یہ نعمتیں کیا ہیں کہ جن کے بارے میں خدا حتماً سوال کرے گا؟ امام نے کہا کہ وہ جو نعیم جس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جس کے بارے میں خدا حتماً سوال کرے گا, ہوا ہی حبنا اہل البیت و موالاتنا, وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور موالات ہے. درود بھیجو. یا حبنا اہل البیت و موالاتنا یسأل اللہ عنہ بعد التوحید والنبوہ, خدا قیامت کے دن توحید اور نبوت کے سوال کے بعد جو سوال کرے گا وہ ولایت کا سوال کرے گا, وہ اہل بیت کی محبت کا سوال کرے گا, اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں پوچھے گا. لہذا عزیزوں, چونکہ خدا چاہتا ہے جو نعمت بھی ملے انسان کو انسان اس کا تذکرہ کرے, تو میں نے عرض کیا شروع میں آپ کے سامنے اور اس روایت کے مطابق جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی نعمت ہے, ان کی ولایت ہے, ان کی امامت ہے. لہذا ہم اسی لیے اس تذکرے سے ہمیشہ جڑے رہتے ہیں. محرم اسی نعمت ولایت کے تذکرے کا نام, محرم اسی نعمت ولایت کے تذکرے کو کرنے, اس کی عقیدت میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے, اس کی معرفت کا حصول کرنے کا نام. لہذا ہم اور آپ اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں، یہ فرش عزا اس نعمت کی یاد آوری کا فرش ہے، خدا نے بہت بڑی نعمت عطا کی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، آیت کا اگلا ٹکڑا تھا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جن کی بنیاد پر میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی، عالمین پر تمہیں فوقیت عطا کی۔ عزیز و حضرات تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، بنی اسرائیل کو خدا نے کیا کیا عطا کیا تھا؟ بنی اسرائیل پر خدا وند عالم نے من و سلوا کو اتارا تھا، بنی اسرائیل کو خدا وند عالم نے فرعون سے نجات دی تھی، یعنی طاغوتی نظام سے اگر خدا نجات دے اور کوئی قوم کسی وجہ سے طاغوتی نظام کے زیر اثر ہونے سے باہر چلی جائے تو یہ خدا کی نعمت ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ خدا کی نعمت ہے کہ اگر طاغوتی نظام سے ایک قوم باہر چلی جائے، طاغوت سے انسان کو نجات مل جائے، خدا کہتا ہے یہ نعمت ہے، اس کو یاد رکھو۔ تو پھر حسین علیہ السلام نے بھی تو یہی نعمت ہم کو عطا کی ہے، کربلا میں آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے طاغوتی نظام کو قیامت تک کے لیے برباد کر کے رکھ دیا۔ کربلا میں آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کا جو طاغوت تھا، جو نمائندگی میں تھا، ہر طاغوت کی نمائندگی میں کربلا میں یزید اور اس کا لشکر موجود تھا، امام حسین علیہ السلام نے کربلا آنے کے بعد اس طاغوت کو ایسے للکارا ہے کہ آج تک وہ طاغوت سر ابھار کے زندگی نہیں گزار سکا۔ میں نے ایک شعر پہلے سال پڑھا تھا، اس کو دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حسین علیہ السلام نے یہ راستہ کیسے طے کیا تھا؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس اس بات کی کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ راستہ طاغوت کو للکارنے کے بعد امام حسین علیہ السلام عظمت کے ساتھ آگے بڑھے؟ اس کو ایک شاعر نے بیان کیا تھا، شعر دوبارہ سماعت فرمائیے گا۔ شاعر نے کہا تھا کہ درود محمد والے محمد، امام حسین نے طاغوت کو للکارا، اس کے بعد اس طاغوت نظام کو تہ و بالا کر دیا۔ دلیل کیا تھی؟ شاعر نے اس کی دلیل پیش کی ہے کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست تو یہ ہے اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ شکست یہ اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ حسین علیہ السلام کا سر کاٹا تھا، لیکن حسین علیہ السلام کا سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ نیزے پہ بلند ہوا لیکن بلند چلا، تمام یزید کے لشکریوں سے جو سر اونچا تھا وہ حسین کا سر۔ اور یہ حسین علیہ السلام کا راستہ ہے عزیز، تمام طاقتوں سے امام حسین نے نجات عطا کی۔ آج دنیا کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، آج دنیا کے اندر اگر کسی قوم نے ترقی کی، کامیابی حاصل کی، عزت کے ساتھ اگر کوئی قوم آگے بڑھ رہی ہے، بلا کسی تعصب کے بیان کر رہا ہوں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان تمام اسلامی ممالک کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، ان کی مشکلات کو سامنے رکھ لیجئے، اس کے بعد آپ بتا دیجئے کہ کون سا وہ اسلامی ملک ہے کہ جس کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو دوسرے ملک کی سرحدوں میں جا کر مار سکتا ہے؟ کون سا ملک ہے جس کے اندر حملہ ہوا، اس کی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا گیا، داعش کے لوگوں کو بھیجا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے یہاں پہ اپنا داؤ چلا لیا، اب ہماری باری ہے، اپنے ملک سے بیٹھ کر میزائل دوسرے ملک کی حدود میں بھیجے، اپنے دشمنوں کو مارا۔ یہ عزت کس کی عزت ہے؟ ایرانیوں کی عزت نہیں ہے، یہ حسین علیہ السلام کی عزت ہے۔ یہ ایک ملک کی عزت نہیں ہے، یہ مکتب کی عزت ہے، یہ مکتب کی عزت ہے عزیزوں۔ لہذا آج بھی اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ عزت فقط امام حسین سے ملتی ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے دیکھا یہ کربلا اب بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ میرے اگر پہلے سال کا عشرہ آپ کے ذہنوں میں ہو، جو افراد سنتے چلے آئے ہیں، کہ ہم نے اسی چیز پہ بات کی تھی پہلے سال 2015 کے عشرے کے اندر، کہ اب کربلا مظلومیت سے تھوڑا باہر نکل چکی ہے۔ کیا مطلب ہے میری بات کا؟ سوچا سمجھ لیجیے گا، ظریف نقطہ ہے، دقیق نقطہ ہے، حساس بات ہے، ایسا نہ ہو کوئی کسی اور معنی میں سمجھے بات کو۔ یعنی کربلا فقط مظلومیت کی داستان نہیں رہی، کربلا ہمت، شجاعت اور عزت کا نام بھی تھا۔ ہم نے کربلا کو فقط مظلومیت میں سمجھا ہوا تھا، حسین علیہ السلام نے یقیناً مظلومیت کے ساتھ جان دی تھی مگر عزت کے لیے دی تھی۔ امام حسین نے اپنے الفاظ میں کہا تھا کہ میرا سر جھکانا چاہتے ہو، مجھ سے بیعت کا سوال کرتے ہو، سن لو، ہے ہاتھ من الذلہ، میں ہرگز ذلت کو قبول نہیں کروں گا، میں اپنی اولاد کو کربلا کے میدان میں لے آؤں گا، میری بہن آئے گی میرا ساتھ دے گی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ کربلا کربلا کے اندر ختم ہو جائے گی؟ نہیں یزید، یہ تمہاری غلطی ہے، تمہاری بھول ہے،
تم کربلا میں مجھے شہید کرو گے, میری شہادت کی خبر زینب لے کر چلے گی, قریہ قریہ کوچہ کوچہ بیان کرے گی, یہی بیان تمہاری ذلت کا آغاز ہوگا. کربلا عزت اور شجاعت کا بھی نام ہے, کربلا شہامت کا نام ہے. عزیز امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم اور آپ سنتے آئے ہیں, امام حسین علیہ السلام کون سا دنیا کا انسان ہے؟ ابتدائی گفتگو ہے آج, کون سا دنیا کا انسان ہے؟ کربلا ہمیں دینے کی آتی ہے, فرش عزا کیا دینے آتا ہے؟ ہم فرش عزا سے کیا لینے آتے ہیں؟ یہ ہمارے اپنی معرفت اور بصیرت کی بات ہے. حسین کچھ اور دینے آتے ہیں, حسین حر کو حریت کا پروانہ دینے آئے تھے. امام حسین علیہ السلام کا یہ فرش مجھے اور آپ کو بھی حریت کا پروانہ دینے آتا ہے. یہ عزیزوں اپنے ساتھ انصاف نہ ہوگا کہ اگر ہم چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر مجلس میں آئیں, کون سی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے کہہ دی, اس کو برا نہ مانیے گا, یعنی ہم فقط تبرک کی خاطر آ جائیں یا فقط اس نیت سے آ جائیں کہ ہم یہاں بیٹھیں گے ہمیں ثواب ملے گا, ثواب ملے گا, یقیناً ثواب ملے گا, مگر حسین کربلا میں اپنے چاہنے والوں کو جنت بنانے کا گر سکھانے آئے تھے. حسین جنت میں لے جانے کا گر سکھانے نہیں آئے. جنت تو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا, اگر پانی کو اس کے طریقے کے مطابق جو روایات آئمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ تین سانسوں میں ٹھہر ٹھہر کے پیا جائے, ہر سانس کے بعد الحمدللہ کہا جائے, اللہ کا آخری پانی کا گھونٹ اتارتے ہوئے شکرن للہ کہا جائے, تو امام کی روایت ہے انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے. جنت تو ان چھوٹے کاموں سے مل جاتی ہے, اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں سے جنت مل جائے تو اس کے لیے پھر امام حسین علیہ السلام کے اس فرش میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسین کا فرش جنت بنانے کا گر سکھاتا ہے, حر کو حر بننے کا معیار بتاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا فرش کہاں لے جاتا ہے انسان کو؟ آپ کے سامنے ایک نوجوان کا تذکرہ کر دوں, سوچا تھا اس کو حضرت علی اکبر کے مسائل میں کروں گا مگر بات آ گئی تو بیان کر رہا ہوں, چونکہ ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے بہت زیادہ, اس کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, ایک 25 سال کا نوجوان جس کا نام محسن حجازی بیان کیا گیا. اس کی آرزو کیا تھی؟ کتنے سال کا نوجوان؟ 25 سال کا نوجوان, کہ جس کے اندر زندگی جینے کی آرزو بیدار ہوتی ہے, انسان زندگی کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ نوجوان اپنی زوجہ کو ایک مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بلا شک و شبہ تم سے اور اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں, مگر ایک بات یاد رکھنا, جب اہل بیت علیہ السلام کی بات آ جائے گی تو پھر تمہارا حق بعد میں ہے, اہل بیت کا حق پہلے ہے, پہلے اہل بیت کا حق ہے. 25 سال کا نوجوان آپ نے سنا, اس کا سر قلم کر دیا گیا, اس کی آرزو تھی, اس کی آرزو تھی, اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, اس نے آرزو کی تھی کہ میں چاہتا ہوں اپنے مولا کی راہ میں ایسے پیش ہوں جیسے میرے مولا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں. کیا آرزو تھی؟ میں سر قلم ہو کر اس دنیا سے جاؤں. اور عجیب آرزو اس کی, اس نے کہا کہ اے بیٹے میں چاہتا ہوں مجھے 2 شہادتیں خدا نصیب کرے, ایک شہادت امام کے ظہور سے پہلے نصیب ہو, اور جب امام کا ظہور ہو جائے خدا مجھے اٹھانے والوں میں سے قرار دے اور میں اٹھنے والوں میں سے آؤں اور پھر امام کے قدموں میں جان دوں. یہ کہاں سے آیا اس نوجوان کے اندر جذبہ؟ اس فرش سے آیا, کربلا سے آیا. اس نے امام حسین کے پیغام کو سمجھا کہ حسین کیا دینے آئے ہیں کربلا میں. بس عزیزوں, فضلتکم علی العالمین, اگر بنی اسرائیل کو من و سلوہ کی وجہ سے, فرعون سے نجات حاصل کرنے کی وجہ سے خدا نے عالمین پر فضیلت بخشی ہے, تو یقیناً جو فضیلت خدا نے مجھے اور آپ کو امام حسین کے ذریعے بخشی ہے, یہ اس فضیلت سے بہت زیادہ ہے. آج دنیا امام حسین علیہ السلام کے مکتب کی عظمت کو جان رہی ہے, امام حسین کے مکتب کی عظمت کو پہچان رہی ہے. عزیزوں, ہم اور آپ بھی الحمدللہ اس مکتب سے وابستہ ہیں. ایک اور آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 تھی, تھوڑا سا پیچھے جاؤں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40. عنوان شروع کا یہی ہے, آخری کا لفظ تھوڑا سا الگ ہے, اسی کے اوپر گفتگو ختم کر دوں گا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یہاں تک تو وہی آیت ہے, وہاں پہ تھا وہ انی فضلتکم علی العالمین, تمہیں عالمین پر فضیلت دی. اس آیت نمبر 40 کے اندر خدا کہہ دے وہ اوفو بعہدی, اوفو بعہدکم, وہ اوفی بعہدکم, اوفو بعہدی و اوفی بعہدکم وإيايا فرحبون. کیا مطلب ہے اس ٹکڑے کا؟ کہ تم کو یاد کرو نعمتوں کو جو میں نے تم پر نازل کی, اور تم میرے عہد کا پاس رکھو, میرے عہد کا پیمان کا خیال رکھو, تاکہ میں نے جو تم سے عہد و پیمان کیا ہے اس کا خیال رکھو. جو میں نے تم سے عہد و پیمان کیا, تم نے مجھ سے ایک عہد و پیمان کیا ہے, اب یہاں پر آغا محسن قرادی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک عہد و پیمان تو وہ میثاقِ فطرت ہے کہ جو خداوند عالم نے ہم سے کیا، کہ خداوند عالم نے بیان کیا سورہ اعراف میں کہ ہم نے انسان کو جمع کیا، عالم زر کے اندر جمع کیا، اور اس کے بعد کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ہر انسان کی روح نے عالم زر میں جواب دیا بلا، پروردگار تو ہی پروردگار، ہر انسان کی روح نے جواب دیا. آغا محسن قرادی کہتے ہیں ایک اس چیز کا جو انداز ہے کہ میرے عہد کی پاسداری کرو، میرے عہد کو یاد رکھو. وہ کون سا عہد ہے؟ یہی عالم زر کا ہے. اس کے علاوہ جو عہد ہے بیان کرتے ہیں احکام الہی ہیں، جو احکام خدا نے فرض قرار دیے ہیں ان احکام پر عمل کرو، یہ خدا کا عہد ہے. خدا وند عالم نے وعدہ لیا ہر انسان سے، لہذا اس عہد کی پاسداری ہر انسان پر ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اس کو یاد کرو، اور جو عہد میں نے تم سے کیا. یہاں پہ آپ قرآتی کہتے ہیں معاملہ فقط بنی اسرائیل کا نہیں ہے، ہر اس شخص کا ہے جو خدا وند عالم کو اپنا مالک اور خالق مانتا ہے، جو خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے. آگے تیسرا نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَأُوفُوا بِعَهْدِي وَأُوفِ بِعَهْدِكُمْ. ایک اور جگہ خدا نے نشاندہی کی یہ عہدی کیا چیز ہے، ابھی آپ سمجھ جائیں گے. کہتے ہیں یہ عہدی کیا چیز ہے، اس کو ایک اور آیت سے سمجھایا انہوں نے، کہا کہ جب خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد خداوند عالم نے جب امتحان میں حضرت ابراہیم کو کامیاب پایا، تو کامیاب پانے کے بعد خداوند عالم نے ایک مقام اور مرتبہ جناب ابراہیم کو عطا کیا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب اس امتحان میں کامیاب ہوئے جناب ابراہیم، خداوند عالم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. یہاں پر ایک نقطہ سمجھ جائیے گا کہ خداوند عالم کے نظام کے اندر یہ بات قطعی ہے، طے ہے کہ رہبر اور امام خداوند عالم کی جانب سے بنایا جاتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے امام نہیں بنا سکتا. انی جاعلک للناس اماما، جب خداوند عالم نے کہا میں تمہارے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، یہاں جناب ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ قال ومن ذریتی، پروردگار یہ عہدہ یہ مرتبہ بہت اچھا ہے، میری اولاد کو بھی عطا کر دے، میری اولاد میں بھی یہ عہدہ دے دے. خداوند عالم نے یہاں بیان کیا قال لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. تب تو چاہوں گا سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 40 میں خدا نے کیا کہا؟ اوفو بعہدی، میرے عہد کی پاسداری کرو، حفاظت کرو، اس کے ساتھ متمسک رہو. اس آیت میں کہا لا ینالو عہدی، میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا. کس چیز کو خدا نے اس آیت میں کہا میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا ظالموں تک؟ امامت کو کہا گیا ہے. محسن قرادی بیان کرتے ہیں کہ جو پہلی آیت کے اندر خدا کہہ رہا ہے میرے عہد کی پاسداری کرو، یعنی امامت کے ساتھ جڑے رہو، یعنی امامت کا خیال رکھو، یعنی امامت کے ساتھ جو تم نے عہد و پیمان کیا ہے اس کی پاسداری کرو. جب تم امامت کے ساتھ کی ہوئے عہد پیمان کی پاسداری کرو گے، اس کی حفاظت کرو گے، اس کے ساتھ ساتھ چلو گے، تو اوفی بے عہد کم، پھر میں اپنا کیا ہوا وعدہ تم سے پورا کروں گا. میں نے تم سے کیا وعدہ کیا ہے؟ میں تم سے وعدہ کیا ہے اگر تم امامت کے زیر سایہ چلو گے تو دنیا و آخرت میں سعادت حاصل کرو گے. میں تم سے وعدہ کیا ہے اگر امامت کے زیر سایہ چلو گے تو دنیا و آخرت میں نجات حاصل کرو گے. میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، شفاعت کا وعدہ کیا ہے، سعادت کا وعدہ، نجات کا وعدہ کیا ہے، مگر یہ وعدے تمہارے اوپر ہیں. اگر تم نے امامت کا ساتھ دے کر اپنے عہد کو نبھایا تو پھر میرے عہد کی باری آئے گی. بس یہ فرش عزا اسی عہد امامت کو نبھانے کا ایک دوسرا نام بھی ہے. ہم اور آپ عہد امامت کو نبھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ ہمارے اماموں کا عہد ہے، ایک تمام آئمہ علیہ السلام کا وہ عہد ہے جو انہوں نے ہم سے لیا. محرم کے ایام ہیں عزیزوں، ہر امام نے کربلا کے بعد عزاداری برپا کی، یہ عہد آئمہ علیہ السلام ہے. پانچویں امام نے خصوصیت سے اہتمام کیا عزاداری کا، اور یہ عزاداری عزیزوں فقط کربلا کے بعد شروع نہیں ہوئی. کربلا کا تذکرہ تو امام حسین علیہ السلام کی ظاہری پیدائش سے بہت پہلے کے بعد، جب پہلا بشر خداوند عالم نے بنایا ہے، اور جب پہلے بشر کو خداوند عالم نے زمین پر بھیجا ہے اور ان کی جو توبہ قبول ہوئی ہے تو ذکر اہل بیت علیہ السلام کی بدولت، اور جب ذکر اہل بیت کرتے ہوئے امام حسین تک جناب آدم پہنچے تھے، جناب جبرائیل نے کہا تھا اے آدم بہت روئے ہیں آپ، کہا کیا کروں کہ خداوند عالم کی طرف سے نوید نہیں سنی کہ میں نے تمہیں بخش دیا، معاف کر دیا، تم دوبارہ میرے مقرب ہو گئے. آدم نے کہا اے جبرائیل نے کہا اے آدم ایک راستہ بتاتا ہوں. کہا کیا راستہ ہے؟ کار راستہ یہ ہے کہ کچھ اسماء کی تعلیم دیتا ہوں، کچھ نام بتاتا ہوں، ان کو پکاریے، ان کے ذریعے سے خداوند عالم کو یاد کیجئے۔ خدا ان ناموں کی برکت سے کبھی آپ کو رد نہیں کرے گا۔ کہا ہے جبرائیل سے، وہ نام کیا ہیں؟ کہا خدا کو اس طرح پکاریے، یا حمید و بحمد محمد، یا علی و بحمد علی، یا فاطر و بحمد فاطمہ، یا محسن و بحمد الحسن، یا قدیم الاحسان بحمد الحسین۔ روایت آپ سب کی سنی ہے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جناب آدم نے اس الفاظ کو دہرانا شروع کیا، یا حمید و بحمد محمد، اے حمید، اے لائق ہم تجھے محمد کا واسطہ، اے بلند مرتبہ تجھے علی کا واسطہ، اے آسمان و زمین کے پھیلانے والے تجھے فاطمہ کا واسطہ، اے احسان کرنے والے، اے محسن تجھے امام حسن کا واسطہ، اے قدیم احسان کرنے والے تجھے حسین کا واسطہ۔ آدم جیسے اس ٹکڑے پر پہنچے ہیں، آدم کہتے ہیں جبرائیل سے، جبرائیل یہ آخری نام کیسا نام ہے کہ اس نام کے آتے ہی میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، میرا دل مضطرب بھی ہو گیا، یہ کیسا نام ہے جبرائیل کہ اس نام کے آتے ہی آنکھوں میں آنسو ہیں، میرا دل مضطرب ہے۔ پہلے ناموں میں یہ اضطراب نہیں تھا، قلب کی یہ کیفیت نہیں تھی، اے جبرائیل یہ کیسا نام سکھا دیا؟ جبرائیل کہتے ہیں ہاں اے آدم، یہ نام ہے ہی ایسا، یہ آخری رسول جب آئیں گے نا تو ان کا ایک نواسا ہوگا، اے آدم جب وہ نواسا پڑا ہوگا اس کے بعد کربلا کے میدان میں وہ نواسا آئے گا، اور آنے کے بعد پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ پہلی مجلس ہے جو ہوئی ہے عزیزوں، خدا جانے اس سے پہلے آسمانوں پہ خدا نے کتنی مرتبہ اس تذکرے کو کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ حسین علیہ السلام ابھی ظاہری طور پر دنیا میں نہیں آئے، مگر مجلس حسین ہے، وہ ذکر حسین ہے، حسین علیہ السلام کی عجیب عظمت ہے، خدا جانتا ہے، رحمت اللہ الواسعہ امام حسین علیہ السلام۔ بس ہم اور آپ اس مجلس کے لیے یہاں پر آئے، اس کا سلسلے کا آج آغاز ہوا یہاں پر۔ عزیزوں، جناب آدم نے گریہ کیا، جناب نوح نے گریہ کیا، جناب شیث نے گریہ کیا، جناب ابراہیم، کسی نبی نے بھی امام حسین کے گریہ کو نہیں چھوڑا۔ اور میں سوچا کرتا ہوں کہ جب گریہ کی بات آتی ہے تو نہ معلوم کس کا گریہ سب سے زیادہ ہوتا ہوگا۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں وہ بیمار بیٹا تو آیا ہوگا کہ جس نے اپنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا، کربلا کا آغاز ہو گیا، مصائب کا آغاز ہے، آج کے دن سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ عزیزوں، یہ مصائب امام حسین علیہ السلام ہے کہ جس کے بارے میں ایک عارف بزرگ نے بیان کیا، آیت اللہ طلابی نے بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام پر گرنے والے آنسو فقط گناہوں کو نہیں مٹاتے، گناہوں کے اثرات کو بھی دھو دیتے ہیں، گناہ کا اثر دھل جاتا ہے۔ حسین کیسے دروازے کا نام ہے، حسین علیہ السلام میں کیسے دروازے کا نام ہے، مجھے نہیں معلوم امام حسین پہ کس کس نے کس کس طرح گریہ کیا، تاریخ میں موجود ہے، مگر جب بھی میں حسین پہ گریے کو یاد کرتا ہوں عزیزوں، مجھے حسین کی وہ ماں یاد آ جاتی ہے کہ جس کی آغوش میں جب بچہ آیا تھا، پہلا دن ہے نا آج، پرسا دینا ہے فاطمہ کو، تو پرسا دینا ہے، عقیدہ ہے نا ہمارا کہ آتی ہیں بی بی، تو جب حسین پہ رونا ہو نا تو فاطمہ کے دل کو سامنے رکھنا چاہیے۔ فاطمہ کس مظلومہ کا نام ہے، ان کے مصائب نہیں ہیں آج، لیکن عزیزوں دنیا میں ہر ماں جب بچہ آتا ہے تو کتنی خوش ہوتی ہے، حسین کی ماں بھی خوش تھی کہ مجھے خدا نے دوسرا بیٹا عطا کیا ہے، خدا نے میری آغوش میں دوسرا پھول ڈال دیا ہے، حسن کا بھائی آ گیا ہے، علی کا دوسرا وارث آ گیا ہے۔ فاطمہ خوش تھی، اسی خوشی میں رسول اللہ تشریف لائے، جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بچے کو آغوش رسالت میں دیا، کہا اللہ کے رسول، خداوند عالم نے مجھے یہ بیٹا عطا کیا ہے۔ رسول اللہ نے حسین کو آغوش میں لیا، اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، بوسے لینا شروع کیے، مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی، رسول اللہ بوسہ تو لے رہے تھے مگر اب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جناب فاطمہ زہرا مضطرب ہو گئی، بابا یہ حسین کو بوسہ دیتے ہوئے گریہ کیسا ہے، ارے بچوں کی ولادت پر تو خوش ہوا جاتا ہے، بابا یہ حسین کو بوسہ دیتے ہوئے رونے کی وجہ فاطمہ کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ اکبر. جناب رسالت امام نے بیان کیا فاطمہ جبرائیل آئے تھے اللہ کی جانب سے پیغام لے کر آئے تھے. کہا تھا اے رسول اللہ خداوند عالم نے آپ کو اس بچے کی ولادت پر مبارکباد پیش کی ہے. مبارکباد پیش کرنے کے بعد آپ کو ایک پیغام بھی دیا ہے. کہا ہے کہ حسین سے وہ رسول کو بڑی محبت ہے. رسول اللہ نے کہا ہاں جبرائیل مجھے بڑی محبت ہے اس بچے سے. کہا اللہ کے رسول اس وقت آپ کا کیا عالم ہوگا جب آپ کا یہی بچہ کربلا کے میدان میں بے جرم و خطا پیاس کے عالم میں ذبح کر دیا جائے گا. میں اکثر سوچتا ہوں اللہ کے رسول یہ خبر مل گئی تھی تو اس خبر کو اپنے پاس رکھتے, کچھ لمحوں کے لیے زہرا کو یہ خبر نہ دیتے. ارے ماں کا دل ہے نا, آج پہلا دن تھا بچے کو دیکھ کر ماں خوش ہو جاتی, کچھ دنوں بعد یہ خبر دے دیتے. مگر حسین کی ولادت کے دن سے ہی فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں حسین کے لیے آنسو ہے. اجرکم اللہ. یہ ہے حسین علیہ السلام. عزیزوں آپ اور میں رونے کے لیے آئے, امام حسین سے درس عزت لینے کے لیے آئے. آج ہم اور آپ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے, اپنے دلوں کو لے کر جائیں گے. مولا ان دلوں پہ بڑا زنگ لگ گیا ہے, مولا یہ دل بڑے آلودہ ہو گئے ہیں, مولا یہ دل آپ کے آخری بیٹے کو اس طرح یاد نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے, مولا یہ دل آپ کے بیٹے کی غربت میں ویسے آنسو نہیں بہاتے جیسے بہانا چاہیے, مولا یہ آپ کے بیٹے کا ویسا انتظار نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے. مولا آپ کے اسی بیٹے نے آ کر تو آپ کا انتقام لینا ہے, مولا اسی بیٹے نے آ کر تو تمام ظلم و ستم کا انتقام لینا ہے. آئیے اپنے آپ کو امام حسین کی بارگاہ میں لے چلیں, امام اصل کی نصرت کے لیے امام حسین سے مدد طلب کر لیں. مولا یہ دل اس طرح امام مہدی کے لیے نہیں تڑپتا جیسے تڑپنا چاہیے. کون ہے امام مہدی دعائے نورمہ میں پڑھتے ہیں اے طالب بالدمل مقتول بکربلا, کہاں ہے وہ کہ جو کربلا کے مقتولوں کا انتقام لے گا. میرے مولا کس کس چیز کا انتقام لیں گے کربلا میں, شاید مولا کی آواز آئے ہر ظلم و ستم کا انتقام لیا جائے گا. اب ہر ظلم و ستم کو اپنے ذہن میں رکھیے گا عزیزوں, کربلا کے مصائب کا آغاز ہو گیا. یعنی اب امام زمانوں کو یاد کر کے کہتے ہیں کہاں ہے وہ جو علی اصغر کے معصوم گلے کا انتقام لے گا, کہاں ہے وہ جو حسین کے اس کرب کا امتحان لے گا کہ حسین نے ہر امتحان دے دیا تھا, شیعوں کو یاد نہیں کیا تھا مگر اصغر کی شہادت کے وقت حسین تڑپ گئے تھے. کہاں ہے وہ جو حسین کے اس کرب کا انتقام لے گا جب باپ حسرت سے اپنے جوان بیٹے کو کربلا کی زمین پہ تڑپتا دیکھ رہا تھا, کہاں ہے وہ جو اس مرحلے کا امتحان لے گا جب بیٹی آخری مرحلے پر آئی تھی, بابا ایک بار اور مجھے آغوش میں لے لیجئے, بابا ایک بار اور مجھے گود میں سلا لیجئے. ارے کہاں ہے وہ امام جو اس وقت کا انتقام لے گا کہ جب زینب ودا کرنا چاہتی تھی حسین کو, پڑتے شدت غم سے زینب زمین کربلا میں گر گئی تھی. ارے کہاں ہے وہ جو انتقام لے گا اس مرحلے کا جب زینب کے سر سے ردا چھن رہی تھی, زینب کی صدا بلند تھی وا عباسا.
سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. والے لاستہ وصول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے اس فرش عذاب آنے والے تمام مؤمنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خدایا جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, ہمیں کربلا اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرما, اس معرفت کے ساتھ ہماری عقیدت میں اضافہ فرما, اسی مکتب اہل بیت پر اہل بیت علیہ السلام کی حرمت پر اپنی جان دینے کی سعادت عطا فرما. خدایا تجھے تیری رحمت کے واسطہ دنیا و آخرت میں ہمیں اہل بیت سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ کرنا. خداوندہ دنیا میں جو مومنین مجاہدین اس وقت کربلا کے اندر
اور مقدس مقامات کی حفاظت پر معمور ہیں، مخصوصاً جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت کرنے والے تمام مجاہدین کی حفاظت فرما، اسراء میں ہونے والے زخمیوں کو شفا عطا فرما، اسراء میں ہونے والے شہیدوں کو حضرت عباس کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی محرم کا آغاز ہو چکا، فرش عزا بچھایا گیا، پوری دنیا میں تمام مؤمنین عزاداران حسینی کی حفاظت فرما، دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے، دشمنوں کی سازشوں سے تمام مؤمنین کو محفوظ فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔